دیندار لوگ ہیں، ہماری زندگی دین کے پیرامیٹر سے گزرنا چاہیے ہے اور وہ ہم چاہتے بھی ہیں، لیکن ہمارے ساتھ ایک ایشو ہے، وہ یہ کہ جس دین کے ذریعے سے ہم اپنی مشکلات کو حل کرنا چاہ رہے ہیں اور اس دین میں یہ طاقت ہے کہ وہ حل کرے، اس دین کے بارے میں ہمارے اندر گہرائی نہیں ہے، اس دین کی ہمارے پاس ان ڈیپتھ نالج نہیں ہے. اچھا، ان ڈیپتھ نالج نہ ہونا شاید دو صدی پہلے معاملے کو چلا دیتی. چیلنج بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں، اب آپ مائنر بھی غلطی کرتے ہیں تو آپ کہیں سے کہیں پہنچ جائیں گے. یہ بالکل ایسی جیسے اگر آپ ایک گاڑی چلا رہے ہیں اور کبھی کبھی آپ کا اسٹیئرنگ ویل آگے پیچھے تھوڑا بہت ہو جاتا ہے تو وہ چل جائے گا اگر آپ کی اسپیڈ کنٹرول میں ہے، لیکن اگر آپ 200 کلومیٹر کے اوپر چلا رہے ہیں اور تھوڑا بہت آپ کا اسٹیئرنگ ویل ادھر ادھر کر رہا ہے تو بھائی اب یہ گنجائش نہیں ہے یہاں پہ، اب تھوڑا بہت ہونے کا مطلب ڈیزاسٹر ہے آپ کے لیے. تو ہم لوگ اگر واقعی سمجھ رہے ہیں اس بات کو کہ ہم دنیا میں ہی پورے سرات پہ گزر رہے ہیں، پورے سرات دنیا میں ہونی چاہیے جو آخرت میں پورے سرات پہ چلائے، دنیا میں قبر ہونی چاہیے جو آخرت میں مرزا کو صحیح کروائے، دنیا میں کوئی محشر ہوگا جس میں آخرت میں جا کے محشر صحیح ہوگا. تو اگر دنیا میں ہی پورے سرات ہے اور وہ بال سے زیادہ باریک اور شمشیر کی دھار سے زیادہ تیز ہے تو اس میں کیا غلطیوں کا چانس ہے؟ کوئی نہیں، کوئی غلطی کا چانس نہیں. اگر غلطی کا چانس نہیں تو بھائی ڈیپتھ کا ہے ہمارے پاس، ہمارے اندر یہ خوش فہمی ہے کہ ہم دین کے ایکسپرٹس ہیں، اور اس خوش فہمی کا جو کی نشانی ہے وہ یہ ہے کہ ہر آدمی کنوینسڈ ہے کہ میں جو کر رہا ہوں وہی واحد راستہ ہے خدا کا اور باقی سب غلط کر رہے ہیں، اور خدا نہ کرے اگر کہیں ٹکراؤ ہو گیا تو پھر تو معاملے ہی ختم ہوں گے. یعنی اگر ٹکراؤ نہیں ہوا تو ایک چانس ہے کہ باقی بھی انشاءاللہ میرے پیچھے پیچھے جنت میں چلے جائیں گے، لیکن اگر ٹکراؤ ہو گیا پھر تو معاملہ ختم ہو گیا. تو یہ اطمینان ہمیں کس نے دیا ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ بھائی اگر میرے پاس ڈیپتھ بھی نہیں ہے اور یہ زمانہ بھی چیلنج کا ہے تو مجھے ایک اطمینان چاہیے کہ جو میں کر رہا ہوں وہ واقعا صحیح ہے یا نہیں ہے. اگر اس کو کوئی نیگیٹو میں بھی استعمال کر سکتا ہے، جو دین کے مخالفین ہیں وہ اسی کو استعمال کر کے کہیں گے کہ بھائی تمہارا دین اس میں قابل عمل ہے ہی نہیں، چونکہ اس میں بغیر ڈیپتھ کے کام چلتا نہیں ہے اور ڈیپتھ لوگوں کے پاس ہے نہیں، اس لیے دین تمہارا کارآمد نہیں ہوگا. نہیں، کارآمد ہو جائے گا اگر پرنسپلس کو ہم اہل بیت سے لے لیں، اگر اصولوں کو ان سے لے لیں اور ان اصولوں کے اندر وائلیشن نہ کریں وہ صحیح چلیں گے. پھر ہم کم از کم اصولوں کو تو لے لیں، اور انہوں نے وعدہ کیا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ ہم یقیناً ان کی ہدایت کریں گے جو ہمارے راستے پہ کوشش کریں گے. تو ہمیں ایک انیشل کوشش چاہیے تھی، باقی وہ ہدایت دینے والے تھے. وہ آیت اللہ وحدت کے پاس کوئی آیا اور جیسے سب لوگ کہتے تھے، اس نے کہا کہ صاحب ہمیں نہیں معلوم ہمیں کرنا کیا ہے دین کے لیے، تو انہوں نے فوراً کہا یہ تم کہہ رہے ہو نہیں معلوم کہ دین کے لیے کیا کرنا ہے، اس کا مطلب ہے جو پہلے سے جانتے تھے اس پہ عمل نہیں کیا ہے. اگر جو پہلے سے جانتے ہوتے اس پہ عمل کیا ہوتا تو خدا تمہیں یہ بتا دیتا کہ کرنا کیا ہے. روایت ہے، چونکہ وہ روایت بار بار کوٹ کرتے تھے، جو جانتا ہو اس پہ عمل کرے تو خدا بتا دیتا ہے جو وہ نہیں جانتا ہے، یہ خدا سنبھال لیتا ہے جو وہ نہیں جانتا. تو انہوں نے کہا یہ جو تم کہہ رہے ہو نا کہ میں نہیں جانتا دین پہ عمل کیا کرنا ہے، اس کا مطلب ہے جو پہلے جانتے تھے تم نے اس پہ عمل نہیں کیا، ورنہ خدا تمہیں سمجھا دیتا، خدا تمہیں بتا دیتا. تو یہ سب مسائل ہیں، اب ہمیں کم از کم پرنسپل وہاں سے لینے پڑیں گے. اچھا، جب ہم اصولوں کو لینے پہ آتے ہیں تو پھر ایک اصول ایسا ہے جو وہ مسلسل مقرر بیان کرتے ہیں، لیکن مصیبت یہ کہ وہی اصول اس وقت کی دنیا میں عمل کرنا سب سے مشکل کام بن گیا اور چیلنج یہی ہو گیا. پہلے بھی مشکل تھا، اب تو بہت ہی مشکل ہو گیا. اب وہ اصول کیا ہے؟ انہوں نے ایک اجمالی اصول دیا اور وہ کہا کہ بھئی یہ جو ہوگی دنیا یہ راستے کل خطیات ہے، یہ ساری دنیا کی یہ جو دنیا کی محبت ہے یہ ہر برائی کی جڑ ہے. اچھا، اب یہ ایک اصول ہے، لیکن ظاہر ہے یہ کافی نہیں ہے، ہمیں اس کی ڈیپتھ میں جانا پڑے گا کہ بھئی وہ جو دنیا کی محبت ہے وہ کہاں ریفلیکٹ ہوتی ہے. دو روایات مولا چوتھی امام صاحب کی خدمت میں عرض کروں گا. یہ ایک کتاب ہے اعمالی شیخ صدوق کی کتاب اعمالی، اس کے اندر موجود ہے. امام نے فرمایا معاشرہ اصحابی، یعنی اے میرے اصحاب کا گروہ. اب ظاہر ہے یہ شاید کوئی عوام کے لیے بہت عوامی خطاب نہیں ہے، یہ تھوڑا سا ایکسکلوسیو ہے، تھوڑا سا لمیٹڈ خطاب ہے. معاشرہ اصحابی اوصیکم بالآخرہ، میں تمہیں آخرت کی وصیت کرتا ہوں. ولست اوصیکم بالدنیا، میں تمہیں دنیا کی وصیت نہیں کر رہا. فإنکم بها مستوصون وعلیها حریصون وبها مستمسکون. اب یہ میرے خیال میں تھوڑا سا امام کی طرف سے طنز بھی ہے، یعنی سخت جملہ بھی ہے. امام فرمانے میں تمہیں دنیا کی وصیت نہیں کر رہا ہوں، کیوں؟ تم پہلے سے ہی اس کے پیچھے پڑے ہو، تم اس کے حریص بنے ہو، وہ بھی ہم مستمسکون اس پہ تمسک کر رہے ہو. کیا مطلب؟ اپنی ہر مشکل ہر حاجت ہر کمزوری میں حل کس کو سمجھتے ہو؟ دنیا. وہ کوئی بندے سے پوچھا بھائی دل کو سکون کیسے ملتا ہے، خوشی کہاں سے آتی ہے؟ اس نے کہا باقی کا کچھ نہیں پتا، پیسہ لے آؤ، بس یہ ہو گیا. امام فرمایا تمہاری حالت یہ ہو گئی ہے، تم نے ہر چیز کا حل دنیا کو سمجھا ہوا. ہر چیز، ہر تانگ ٹوٹے گی اس کے اوپر ٹوٹے گی کہ پیسہ ہے یا نہیں ہے. یہ ہوگا اگر تو فرمایا میں تم کو گنے کی وصیت نہیں کر رہا، تم پہلے اس کے اندر غرم بیٹھے ہو. یعنی امام کا جملہ شاید یہ بتانے کے لیے کہ آخرت کی وصیت کا یہ مطلب نہیں ہے، دنیا پہ توجہ نہیں دینی. لیکن میں دنیا کا تذکرہ اس سے نہیں کر رہا کہ تم تو اس کی طلب میں بہت آگے جا چکے ہو، اب اس کا تذکرہ کیا کروں. تو فرمائے کہ یا معاشرہ اصحابی، اے میرے اصحاب کے گرو، اسی کم بالآخرہ، میں تمہیں آخرت کی وصیت کرتا ہوں، بس تو اسی کم بالدنیا، کیونکہ تم مستعصون اسی کو پیچھے پڑے ہوئے ہو اور اس میں حریص ہو، اس کو حاصل کرنے کے لیے تمسک کر رہے ہو. معاشرہ اصحابی، اے میرے اصحاب، ان الدنیا دار ممر والآخرۃ دار مقر. دنیا صرف ایک گزرگاہ ہے اور آخرت وہ جگہ ہے جہاں پہ ٹھہرنا ہے. اس کے بعد بہت اچھا ایک جملہ ہے، یہ جو روایت کا جملہ ہے آیت اللہ جوادی عملی بہت دہراتے ہیں، اب ہم ان کے اسپیچز دیکھیں، بار 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 لے کر آتے ہیں. فخذوا من ممرکم الی مقرکم. کیا یہ دنیا گزرگاہ ہے، آخرت جو ہے وہ ٹھہرنے کی جگہ ہے، گزرنے کی جگہ سے اٹھاؤ اور آخرت کے اوپر پہنچ جاؤ. یہاں سے یہاں کے لیے تیاری نہیں کرو، یہاں پہ رہنے کے لیے پروگرام مت بناؤ. خذوا، حاصل کرو، من ممرکم، اپنی گزرگاہ سے، الی مقرکم، وہاں کے لیے جہاں تم نے ٹھہرنا ہے. یعنی دنیا کو اس عنوان سے دیکھو کہ بھئی یہاں سے کچھ چیزیں اٹھانی ہیں، جس کو ہم لوگ توشہ آخرت کہتے ہیں، آخرت کے لیے وسیلے تم نے یہاں سے اٹھانے ہیں، جانا کہیں اور. بلا وجہ میں اس کے پیچھے کیوں حریص ہوئے ہو، اس کے پیچھے اپنی ساری زندگی گزار رہے ہو، اسی کے اوپر مر رہے ہو، اسی کے لیے تمسک کر رہے ہو، اس کو مشکل کا حل سمجھتے، کہاں مشکل کا حل. تو وہ یہ جملہ بہت دہراتے ہیں، کہتے ہیں خذوا، بہت نفیس جملہ واقعا، خیر جملہ نفیس اہل بیت، خذوا من ممرکم الی مقرکم. اس کے بعد امام نے ایک اور جملہ بہت عجیب ارشاد فرمایا، وما تحتکوا اسرارکم عند من لا یخفى علیہ اسرارکم. اس کے سامنے اپنے پردوں کو چاک مت ہونے دو جو تمہارے ہر راز کو جانتا ہے. ہمیں اگر تم دنیا کے پیچھے زیادہ جاؤ گے نا، کہ تمہارے پردے چاک ہو جائیں گے. پھر خذوا من ممرکم الی مقرکم ولا تحتکوا اسرارکم. اپنے پردوں کو چاک نہ کرو، عند من لا یخفى علیہ اسرارکم، اس کے سامنے جس کے سامنے تمہارا کوئی راز راز نہیں ہے. اگر وہ پردے چاک کرنے پہ آئے تو تم نہیں بچو گے. بہت نفیس جملہ ہے. ایک اور جملہ عرض کروں گا، امام کہی قدیم زمانے سے سمجھ لیں، حتی اسلام کے آنے سے پہلے سے انسانوں کے اندر بہرحال یہ ڈسکشن رہتی ہے کہ فضیلت کسے ہے، کس کو فضیلت حاصل ہے. اچھا، یہ انسان کی طبیعت میں ہے، بہرحال خدا تعالیٰ نے انسان کو ایسے رکھا ہے کہ وہ اہل فضیلت بننا چاہتا ہے. اب اس میں منفی بھی ہے کہ وہ برتری طلب ہے، اپنے لیے جاہ مقام دیکھنا چاہتا ہے، اور ایک مثبت بھی ہے کہ وہ اپنے آپ کو کمال پہ دیکھنا چاہتا ہے، وہ اپنے آپ کو زوال پہ نہیں دیکھنا چاہتا. بہرحال کچھ بھی ہو، چاہے وہ طلب کمال کی وجہ سے ہو، چاہے وہ طلب برتری کی وجہ سے ہو، جو پہلی مثبت دوسری منفی ہے، انسان کے اندر ایک خواہش ہے کہ وہ اپنے آپ کو تھوڑا سا ایک ایڈوانٹیج میں دیکھنا چاہتا ہے، اپر ایج میں دیکھنا چاہتا ہے. اور یہ ہمیشہ سے دنیا کے اندر گفتگو رہتی ہے کہ فضیلت کسے حاصل ہے. اچھا، بعض وقت کیا ہوتا ہے کہ فضیلت کا پیرامیٹر اتنا بگڑ جاتا ہے کہ وہ ایک رائٹ پر ایک لیفٹ پہ. تو مثال کے طور پر ایک آئیڈیالوجی آئی اس ٹائپ کی آئی، شاید اس کی سمپلسٹ انٹرپریٹیشن یہ ہوگی کہ بھائی جو جتنی لذتیں حاصل کرے گا اتنا ہی کامیاب ہوگا. تو مثال کے طور پر جتنا کھانا کھانا ہے کھاؤ، بلکہ ایک دفعہ نہیں کھاؤ، تین دفعہ کھاؤ مثلا ایک ٹائم پہ. تو ان کا مشہور تھا، وہ کھانا کھا کے پر منہ میں ڈال کے کھائے کرتے تھے، دوبارہ کھانا کھاتے تھے، پھر دوبارہ کھائے کرتے تھے، دوبارہ کھانا کھاتے تھے. تو کہتے تھے کہ جتنی لذتیں لوگ لیں اتنی تمہاری کامیابی بڑھے گی. تو مثلا ایپیکورزم کو اس سے منسوب کرتے ہیں، اس نظریے سے یا اس فکر سے. تو لیکن بہرحال بہت سارے معاشروں میں اتنا بھی پاگلپنا نہیں تھا. تو انہوں نے کہا کہ یہ تفسیر شاید نہ سمجھ لوں صحیح، ان کا کچھ اور کہنا ہو، لیکن پریکٹس تو بہرحال عجیب سی تھی. تو بارہ کچھ تھے جو کہتے تھے نہیں، الفاظ وہی استعمال ہوتے تھے فضیلت کو بیان کرنے میں جو ہم بھی استعمال کرتے ہیں. مثلا پوری دنیا کے اندر آپ کسی بھی انسان سے پوچھیں آزاد انسان ہونا فضیلت ہے یا غلام ہونا فضیلت ہے؟ آزاد انسان ہونا فضیلت. اچھا ابھی آزاد انسان ہوتا کون ہے؟ تو مثلا ہماری جو ہمیں پاکستان ہندوستان کی جو مینٹیلٹی ہے وہ یہ کہ بھائی مثلا کوئی بزرگ آپ کو دعا دے گا بیٹا خدا تمہیں اتنی عزت دے لوگ تمہارے آگے آئے کام نکلوانے کے لیے. مثلا یہ ہوتا ہے اتنی دولت دے کہ تمہاری دولت کبھی ختم نہ ہو. صحیح, ہم لوگوں کی آزادی یہ سمجھی جا رہی ہے. مثال کے طور پر اگر ایک آدمی اپنی زندگی کے اندر کیریئر کے اندر ایک ایسی جگہ پہ پہنچ گیا کہ نوکری اس کی اچھی لگ گئی ہے, پیسہ اس کا ٹھیک ٹھاک بنا ہوا ہے اور مثلا پیس کے حساب سے اس نے بڑا گھر بنا لیا بلکہ دو بنا لیے, تو وہ بڑا جناب کہہ گیا کہ میں سکسیسفل ہوں اور بلکہ وہ کہہ گیا الحمد للہ بڑا اللہ کا فضل ہے بڑا کرم ہے. وہ سمجھ رہے فضیلت یہ ہے. اور اب وہ آزاد انسان کہتے ہیں میں کسی کا مجبور نہیں ہوں, مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے. وہ کیا سمجھ رہے کہ وہ جو احتیاط جو اس کو دور کرنی تھی وہ پیسے کی تھی, تو کہتے ہیں الحمد للہ میں کسی کا محتاج نہیں ہوں. صحیح, سب مس انٹرپریٹیشن, سب مس انٹرپریٹیشن. کیوں؟ اب یہ آئمہ سے پوچھے آزاد انسان کون ہوتا, امام نے فرمایا اولا حر یدا ہذہ اللمازہ لاہلھا, تم میں کوئی ایسا آزاد ہے جو اس چبے ہوئے نوالے کو کسی اور کے لیے چھوڑ دے؟ ہے کوئی تم میں سے اتنا آزاد انسان؟ یا اللہ چیلنج, اولا حر کوئی ہے تم میں سے ایسا آزاد؟ یدا ہذہ اللمازہ لاہلھا, لمازہ کہتے ہیں چبے ہوئے نوالے کو. ایک آدمی مثلا اونٹ وغیرہ جو چباتے ہیں تو آپ نے دیکھا وہ جگالی کرتے ہیں, تو جگالی پہلے نیمو لے جاتے ہیں پھر نکالتے ہیں دوبارہ جگالی کرتے ہیں پھر جگالی کر کے دوبارہ اندر لے جاتے ہیں, تو وہ در حقیقت دو دفعہ کھاتا ہے, ایک دفعہ کھاتا ہے پھر نکالتا ہے پھر جگالی کرتا ہے پھر دوبارہ لے کے جاتا ہے. تو جو جگالی کر چکا ہے یہ ہو گیا لمازہ. تو فرمایا تم میں سے کوئی ہے جو اس چبے کو دوسروں کے لیے چھوڑ دیں, خود اس کے پیچھے مت بھاگے, اور اس کو فرمایا کوئی آزاد ہے تمہیں؟ تو دیکھیے کتنا اسٹینڈرڈ چینج ہو گیا نا. اب ہم کیا سمجھ رہے تھے, ہم یہ سمجھتے ہیں میں بینک بیلنس بنا لوں, میں اپنی پراپرٹیز بنا لوں, میرے بچے بڑے زبردست تعلیمی اداروں کے اندر پڑھ رہے ہیں, ان کا کیریئر بن رہا ہے, تو میں فخر سے کھڑے ہو کے کہوں گا الحمد للہ میرے پاس کوئی محتاج نہیں ہے, میں الحمد للہ بڑا اللہ کا فضل ہے بڑا کرم ہے. امام نے فرمایا یہ کیا فضل و کرم ہے؟ یعنی دنیا, تم میں سے کوئی ہے ایسا مرد ہور جو اس بچے خوشے کھانے کو چبے ہوئے کھانے کو اس کے اہل کے لیے چھوڑ دے؟ فَلَيْسَ لِأَنفُسِكُمْ سَمَنٌ إِلَّا الْجَنَّةَ, تمہارے نفس کے لیے کم سے کم سمن لیسا یہ تو نہیں ہے جنت کے سوا نہیں ہے. کیا مطلب؟ یعنی جنت سے کم تمہارا کوئی سمن نہیں ہے. تمہاری اگر نفس کی قیمت لوگے تو جنت سے کم تو نہیں ہے, تو اس سے تھوڑا سا اوپر ہی رہو. فَلَيْسَ لِأَنفُسِكُمْ سَمَنٌ إِلَّا الْجَنَّةَ فَلَا تَبِعُوهَا بِغَيْرِهَا, تو اس سے کم پہ نہیں بیچ دینا, اس کے سوا نہیں بیچنا. تو مطلب یہ نہیں کہ جنت سے اوپر نہیں بیچنا, یعنی فرمان چاہے کم سے کم اس پہ تو نہیں, اس سے کم پہ تو نہیں بیچو. یا اور جنت کیا ہے, دنیا بھی ہے یا اخروی ہے؟ ظاہر ہے کہ دنیا تو اخروی ہے. تو فرمان نفس کو دنیا کے بدلے میں مت بیچو, نفس کو بیچو کم از کم جنت کے لیے بیچو. اس کے بعد بالکل واضح کر کے فرمان فَإِنَّهُ مَنْ رَضِيَ مِنَ اللَّهِ بِالدُّنْيَا, اگر کوئی اللہ سے دنیا پہ راضی ہو جائے, میں نے کہا نا کہتے اللہ کا فضل ہے اللہ کا فضل ہے, مثلا علم پہ جائے گا کہے گا مولا اتنا پیسہ دے دیں مولا یہ کر دیں. اچھا یہ کس پہ راضی ہے؟ یہ مولا سے دنیا لے کے راضی ہے, یہ اللہ سے دنیا لے کے راضی ہے. امام نے فرمایا فَإِنَّهُ مَنْ رَضِيَ مِنَ اللَّهِ بِالدُّنْيَا فَقَدْ رَضِيَ بِالْخَسِيسِ, اگر کوئی اللہ سے دنیا پہ راضی ہو جائے تو یہ بہت پستی کے اوپر راضی ہو گیا ہے, بہت پست چیز کے راضی ہوا ہے, اس کو اس پہ نہیں جانا چاہیے تھا. تو اچھا اب یہ کیا اصولی طور پر ایک موقف نہیں ہے, ایک اصولی موقف ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کا. اچھا ہمیں بہت اچھی طرح اندازہ ہے کہ یہ اصولی موقف اس ثقافت سے 180 ڈگری ٹکراؤ میں ہے جس کے اندر ہم تشریف فرما ہے اس وقت آج کی دنیا کے اندر. یہ ہم جانتے ہیں ہماری دنیا اس ثقافت پہ نہیں بنی ہوئی, بلکہ ہماری دنیا قطعاً اس ثقافت کے اگینسٹ بنی ہوئی. میں اس کا مطلب اپنی دنیا کے اندر پاکستان شامل کر کے کہہ رہا ہوں, میں نہیں کہہ رہا کہ ہماری ثقافت کچھ اور, ہم سب اس ثقافت میں بس گئے, اس مادی ثقافت کے اندر جس کے اندر ساری فضیلتوں کا انحصار कहीं ना कहीं जाकर हमारे चाहे उस पिछले तीसरे छुपे हुए इंसान के अंदर बिलाखिर पैसा फंसा हुआ है। इमाम ने फरमाया कि तुम्हारे चेहरों की हदोखाल के अंदर, तुम्हारे लुड़खड़ाती हुई जबान के अंदर तुम्हारी हकीकत आश्कार होगी कहीं ना कहीं। तो सफहात वजूह फलतात लिसान, इसके अंदर तुम्हारी हकीकत आश्कार होगी। अच्छा कहाँ पे आश्कार होगी? उस दिन आश्कार होगी जब मैं बिलाखिर अपनी मादी कामयाबियों को काउंट करूंगा, बिलाखिर लोगों के सामने अपनी मादी कामयाबियों की शुमारूंगा। तो उस वक्त मुझे साफ पता चलने लगा कि भाई कितना ही मैं कुरान पढ़ रहा हूँ, बड़ा सब जुमला इस्तेमाल किया किसी ने कि मैं पढ़ते कुरान है सोचते कारून है, पढ़ते कुरान है सोचते कारून है, सोचते दौलत पर ही, चाहे कुरान पढ़े चाहे हदीस पढ़े कोई भी पढ़े, तो बोलता कुरान है सोचता कारून है। बस ये कल्चर का डिफरेंस है। काश कुछ कोई इस डिफरेंस को किसी तरीके से खत्म कर ले तो वो कामयाबी का रास्ता बनता है।